بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. صدق الله العظيم. خواتین و حضرات، کل سورہ لقمان کا مطالعہ اختتام کو پہنچا، آج ایک اور نئی سورت کے مطالعے کا آغاز ہو رہا ہے، سورہ نمبر 32. سورہ کا نام ہے السجدہ. اس سورت کے بیچوں بیچ میں سجدے کی آیت آتی ہے، سجدے کا حکم آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ سجدہ پڑا. اور یہ بڑی مشہور و معروف سورت بھی ہے، خصوصاً ہمارے شہر میں تو جمعے کے دن فجر کی نماز میں اس سورت کی تلاوت کی جاتی ہے. میں نے دیگر جگہ تو اس کا اہتمام نہیں دیکھا، لیکن وانیمبڑی میں تو ہمارے ہاں اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، اور جمعے کے دن فجر کی نماز میں اس سورت کی تلاوت خصوصیت کے ساتھ کی جاتی ہے. یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دور متوسط میں نازل ہوئی، یعنی مکے میں 4 یا 5 سن نبوت میں نازل ہوئی، اس وقت جبکہ مخالفتیں اپنے زوروں پر نہیں تھیں، جبکہ صحابہ اکرام کو ستایا جانا، زد و کوب کیا جانا، اور جس طرح سے تکلیفیں بعض صحابہ کو دی جاتی تھیں اس دور کے آنے سے پہلے جبکہ مخالفتیں شروع ہو چکی تھیں، مذاق اڑایا جانا شروع ہو چکا تھا، سوالات اور اعتراضات گھڑے جانے شروع ہو چکے تھے، لیکن سختیاں ابھی نہیں آئی تھیں، ایسے زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی. یہ سورت جیسا کہ ہم مطالعہ کر رہے ہیں، رسالت کے گروپ ہی کی ایک سورت ہے، اور رسالت کا جو گروپ، جو کہ چوتھا گروپ ہے قرآن مجید کا، جس کا ہم نے سورہ فرقان سے مطالعہ شروع کیا تھا، اور شاید کل یا پرسوں سورہ احزاب پر جب پہنچیں گے تو یہ پورا گروپ ختم ہوتا ہے، رسالت کا گروپ. رسالت اصل میں کیا چیز ہے؟ وحی کے نزول پر اعتراض تھا. رسالت تو یہی ہے کہ وحی کا نزول ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہی رسالت کا اعلان ہوتا تھا. تو ہم نے پے در پے اس رمضان میں 4 سورتوں کی تلاوت کی ہے، چاروں سورتیں قرآن کے موضوع سے متعلق ہیں. قرآن کا مذاق اڑایا جانا، قرآن کو افتراء قرار دینا، قرآن کو جو ہے نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھڑی ہوئی کتاب قرار دینا، یہ جو باتیں چل رہی تھیں اس کا تدارک ہے، اس کا آرگیومنٹ ہے، اس کے خلاف باتیں ہیں ان چاروں سورتوں کے اندر جس کا مطالعہ اس رمضان میں ہوا ہے. گویا کہ رسالت ہی سے ریلیٹڈ ہے یہ سورتیں. اب چونکہ رسالت میں جو باتیں تھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے سے جو بنیادی باتیں، توحید، رسالت، آخرت، ان تینوں چیزوں کی دعوت دیتے تھے. آپ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کائنات کی کوئی ہستی نہیں ہے، وہی ایک لائق معبود ہستی ہے. تو یہ کفار و مشرکین ٹھٹے اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، پھر یہ ہماری دیویاں اور دیوتا کیا ہیں، کس مرض کا علاج ہیں، ان کو جب تک خوش نہیں کریں گے اس ایک خدا کو ہم خوش نہیں کر سکتے، اس طرح کے اعتراضات گھڑتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان بنیادی نکات پر گفتگو کی ہے تو اس کا جواب دیا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو کر اچانک 40 سال کی عمر کے بعد آپ نے رسالت کا اعلان کیا تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، آخر اس شخص میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، آخر اس شخص کو کون سی ایسی خصوصیت حاصل ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اسے رسالت کا درجہ دے دیا گیا ہے. اگر رسالت دینی ہی تھی، یہ پوزیشن کسی کو کنفیس کرنا چاہیے تھا، کسی پر کنفر کیا جانا چاہیے تھا، تو مکے کے اور طائف کے بڑی بڑی ہستیاں تھیں، شیخ ابن شیخ اور رئیس ابن رئیس تھے، ان کو دیا جانا چاہیے تھا. قرآن نے اس کو بھی اس موضوع پہ ٹیک اپ کیا، اس کا جواب دیا. پھر آخرت کے بارے میں، جب ہم مر کر جو ہے مٹی میں ختم ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے تو کیا اٹھائے جائیں گے، یہ محمد صاحب کو کیا ہو گیا ہے کہ عجیب عجیب بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں. لوگ جو اعتراضات، 3 اعتراضات اٹھاتے تھے، تینوں کا جواب دیا گیا. توحید، رسالت، آخرت، یہ موضوع ہے اس پورے سورت کے اندر. نظم، یعنی گزشتہ سورت سے اس کا ریلیشن شپ کیا ہے، کوہرنس کیا ہے، اگر یہ دیکھیں گے تو گزشتہ سورت کا اختتام ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے اختیارات پر، پورا مکمل ایک رکوع تھا جس میں اللہ تعالیٰ کے اختیارات پر گفتگو بھی تھی کہ وہی ہے جس کے قبضۂ قدرت میں سمندر بھی ہے، موجے بھی ہے، ہوا بھی ہے، کشتی بھی ہے، اور آخر میں ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث، وہ آیت ہم نے تلاوت کی جس میں آخرت بھی اس کے اختیار میں ہے، بارش کا ہونا بھی اس کے اختیار میں، ماں کے پیٹ میں کس قسم کا بچہ، کیا صلاحیتیں والا اور کتنی عمر لے کر آئے گا، کیا تقدیر لے کر آئے گا، سعادت مند ہوگا کہ شقی ہوگا، یہ سارا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اس میں پانچ چیزوں میں سے ایک اور بات یہ بھی تھی کہ انسان کل کیا کمائے گا، وہ بھی ہمارے اختیار میں ہے، اور موت اسے کس سرزمین میں آنی ہے، یہ بھی ہمارے اختیار میں، اختیارات کی بات چل رہی تھی۔ تو اب کہیں رکاوٹ نہیں ہے، اسی موضوع کو گویا کہ کنٹینیو کیا گیا ہے، اختیارات والے ہی آیتیں پہلی آتی ہیں، یہ گزشتہ سورت سے اس کا ربط ہے، اس کا تعلق ہے۔ اس سورت کی شروعات ہوتی ہے الف لام میم۔ اس رمضان میں چاروں سورتیں، جن چار سورتوں کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، سورہ سجدہ ہے، سورہ لقمان ہے، اس کے پیچھے سورہ عنکبوت ہے، اس کے پیچھے سورہ قصص، چاروں سورتوں کی شروعات ایک جا ہے، الف لام میم ہی سے شروع ہوتی ہے، اور یہ ساری سورتیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سورہ بقرہ سے مماثل ہیں۔ میں نے چار پانچ سال پہلے بتایا تھا، پھر میں یاد دہانی کے طور پر بتا دیتا ہوں کہ عائشہ عبد الرحمن بنت شاطی کی جو کتاب ہے ریسرچ جنہوں نے کیا ہے حروف مقطعات پر، انہوں نے بتایا کہ حروف مقطعات سے جتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں ان پوری صورتوں میں قرآن کا چیلنج موجود ہے۔ ایسی ایک قرآن، ایسا ایک قرآن لاؤ، ایسے قرآن کی دس آیتیں صحیح لے آؤ، جنات کو بلا لو، انسانوں کو بلا لو، یہ قرآن غالب آ کر رہے گا، اس قرآن کو پسپا نہیں کر سکتے، یہ قرآن افترا نہیں ہے، یہ قرآن جھوٹ نہیں ہے، یہ قرآن خدا کی طرف سے نازل کر رہا ہے، چیلنج والی صورتیں ہیں یہ۔ جتنی صورتوں میں آپ تاہا یا عین کاف سواد دیکھیں گے، الف لام را دیکھیں گے، تو سین میم دیکھیں گے، جو بھی دیکھیں گے، جہاں جہاں حروف مقطعات ہیں وہ قرآن کے غلبے کی چیلنج اور قرآن کے غلبے کی بشارت لی ہوئی صورتیں ہوتی ہیں، یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور چار سال پہلے میں اس کا تفسیری ذکر کیا تھا۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اناؤنسمنٹ ہے، نازل کی جا رہی ہے یہ کتاب، اس کتاب کے نازل کیے جانے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کتاب کا نازل کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ یہ اسی طرح کا اناؤنسمنٹ نہیں ہے جس طرح سے ہم کوئی ریڈیو اسٹیشن آن کرتے ہوں تو اس ریڈیو اسٹیشن میں یہ اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ یہ برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کا ودیش وبھاگ ہے، آپ 25 کلو ہرٹز پر اسے سن رہے ہیں اور صفدر مہپارا اب آپ کے سامنے خبریں پیش کریں گے، اس طرح کا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے۔ یہ بڑا چیلنج ہے، یہ بڑا دعویٰ ہے کہ یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، یہ اناؤنسمنٹ تو ہے اسٹارٹنگ میں کہ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ کتاب جس کے نزول میں کوئی شک نہیں ہے رب العالمین کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے، یہ میئر کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے، صرف اناؤنسمنٹ نہیں ہے بلکہ ایک چیلنج ہے، ایک دعویٰ ہے، اور اس دعوے کے اندر یہ بات ہے کہ یہ کتاب جو رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے یہ کوئی جو ہے میٹھی میٹھی نصیحتوں کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی سفارش کی کتاب نہیں ہے کہ چاہے تو مانو چاہے تو رد کر دو چاہے تو اٹھا کر پسے پوچھ ڈالو، نہیں، یہ کتاب آئی ہے دنیا میں غالب ہونے کے لیے، اٹل فیصلہ لے کر یہ کتاب آئی ہے، مانو گے تو تمہارا بھلا، نہیں مانو گے تو تمہارا بیڑا غرق کر دیا جائے گا۔ یہ گویا کہ بہت بڑے چیلنج کے ساتھ ان آیتوں میں نزول ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ام یقولون افترا، کتنی ڈٹائی کے ساتھ، کتنی بے شرمی کے ساتھ یہ لوگ کہتے ہیں، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو آپ نے گھڑ لیا، کیسی باتیں یہ کہتے ہیں، ان کے اندر ذرا برابر بھی سچائی کا رمق موجود ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ان کے دلوں کے اندر انصاف موجود ہو تو آپ کے بارے میں تو یہ کہنے کی جرات کبھی نہیں کر سکتے، یہ کتاب آپ نے گھڑی ہے کیوں؟ اس لیے کہ جس ہستی نے 40 سال تک مکے کے اندر زندگی بسر کی ہو، اس شخصیت کی زندگی کے آگے اور پیچھے اپس اینڈ ڈاؤنز اور اس شخصیت کی ساری چیزوں کو لوگ جانتے تھے، آخر لوگوں نے کیسے کہہ دیا کہ یہ شخص ہے جس نے اس کتاب کو گھڑ لیا؟ کیا اچانک 40ویں سال میں ایک آدمی پر جو یہ کلام جو ہے اس طرح سے نازل ہو جانا، یہ نبوت کی علامت نہیں ہے؟ اگر آپ کی گھڑی ہوئی کتاب ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو لوگ دیکھتے کہ آپ 10-15 سال اس کا مطالعہ کرتے، بعض چیزوں کا، بعض چیزیں آپ لکھتے رہتے تھے، یا بعض وہ مضامین جو قرآن میں نازل ہوئے ہیں ان مضامین کو آپ کہیں مکے کے لوگ سنتے تھے 30 سال کی عمر میں، 35 سال کی عمر میں، یہ کیا بات ہے کہ ایک شخص جو امی ہے، ان پڑھ ہے، جس نے کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کہی، کائنات کی باتیں، سائنس کی باتیں، سابقہ امتوں کی باتیں، انبیاء کی باتیں کبھی لوگوں نے نہیں سنی، اچانک ایک شخص اٹھ کر اعلان کرتا ہے کہ میں رسول ہوں، تو ان لوگوں کی ڈھٹائی دیکھو، بے شرمی دیکھو، کہتے ہیں ام یقولون افترا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتاب آپ نے گھڑ لی ہے، کیسی یہ بات ہے؟ بل ہو الحق، معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حق ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور یہی حق ہے میرے رب کا، تمہارے رب کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اللہ نے اس کتاب کو کیوں نازل کیا؟ اس کتاب کو نازل کرنے کی حکمت اللہ نے یہ بیان کی، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا آتَاهُمْ مِن نَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، ہم نے یہ کتاب رحمت کے طور پہ ان لوگوں کے پاس نازل کی ہے تاکہ اس قوم کو ڈرایا جائے، وارن کر دیا جائے، آگاہ کر دیا جائے، جس قوم کے اندر ایک طویل مدت سے کسی رسول کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث نہیں کیا. عرب کی دنیا میں سب سے پہلے رسول حضرت صالح علیہ السلام ہیں، اور وہ پری ہسٹورک پیریڈ کے ہیں. قوم عاد کا جیسے ہم نے ذکر کیا آپ لوگوں کو یاد ہوگا، اور قوم عاد یمن میں بستی تھی، ساؤتھ آف عربیہ میں، اور پری ہسٹورک پیریڈ کے پہلے رسول تھے حضرت صالح علیہ السلام. اس کے بعد طویل مدت تک کوئی رسول اس قوم کے اندر نہیں آیا. اس کے بعد آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ دو ہی نبی گزرے تھے. 2500 برس گزر چکے حضرت ابراہیم اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2500 برس کا وقفہ گزر چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ اس قوم کو وارن کر دیا جائے، اس قوم کو ڈرایا جائے، اس قوم کو آگاہ کیا جائے جس کے پاس کوئی رسول 2500 برس سے مبعوث نہیں ہوا تھا. لعلہم یہتدون، اس توقع کے ساتھ کہ لوگ شاید ہدایت پا جائیں، لوگ ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں، اس توقع کے ساتھ یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے. اس کے بعد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کرتے تھے، آپ پر جو چڑ تھی، آپ کے خلاف جو اعتراضات گھڑے جاتے تھے، اس میں دو بنیادی نکات تھے، ایک توحید اور ایک آخرت. رسالت بھی ہے جس کا ذکر آگے آئے گا، لیکن ان دو بنیادی رسالت کو تو کسی حد تک کبھی نہ کبھی مان سکتے تھے، کیونکہ وہ ہستی جن کو انہوں نے امین کا، صادق کا لقب دیا تھا، وہ انہی کے درمیان جس نے زندگی بسر کی. لیکن یہ توحید کی دعوت عجیب لگتی تھی، اور اس سے زیادہ عجیب دعوت مر کر مٹی میں رل مل جانے کے بعد پھر سے دوبارہ اٹھا کر کھڑایا جانا، یہ ان کے لیے بعید نظر آتا تھا. ان دونوں موضوعات کو اب ٹیک اپ کیا گیا. یہ اعتراضات کو پہلی بات یہ فرمائی گئی، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینهما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون. قرآن کہتا ہے کہ اللہ الذی، وہی ہستی ہے جس ہستی نے اس کلام کو نازل کیا، وہی ہستی ہے جس ہستی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، وہ ایسی پاورفل ہستی، ایسی زبردست ہستی جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. خلق السماوات، ساتوں آسمان، جتنے آسمان ہیں ان سب آسمان کو، والارض، اور زمین کو اس نے پیدا کیا، وما بینہما، اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، یہ پورا سپیس، یہ فضا، اور اس کے درمیان میٹیورائٹس اور ریڈیشنز اور کئی انرجیز اور کیا اور کدھر، جس کا ذکر اس رمضان میں کئی مرتبہ آ چکا، پورے فضا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، وہ فزیکل آبجیکٹس ہوں یا ریڈیشنز ہوں یا انرجیز ہوں یا گریویٹیشنل پولز ہوں، جتنی چیزیں، وما بینہما فی ستۃ ایام، اس نے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا. یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت قدرت کا مالک، عظیم ہستی ہے، اس کے لیے 6 دنوں کی کیا ضرورت تھی؟ کن کہے تو فیکن، ایسا ہی تو قرآن مجید میں، یاسین میں یہ بات آئے گی انشاءاللہ. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں کا جو ذکر کیا ہے، اس کے پیچھے یہ حکمت کار فرما ہی یہ پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو نہایت اہتمام کے ساتھ بنایا ہے، نہایت تدریج کے ساتھ بنایا ہے، اس کا ایولیوشن ہوا ہے، ایک پروسیس کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہوا اس کی تخلیق ہوئی ہے، یہ بتانے کے لیے. ورنہ اچانک دھماکے سے پوری کائنات کو پیدا کرنا اور پلک جھپکنے کے ساتھ کائنات کو، پوری کائنات کو اٹھا کر کھڑا کر دینا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. لیکن اللہ نے یہ بتایا کہ یہ کائنات ایسے ہی الٹ اپ، ایسے ہی بے تکی، ایسے ہی بے اندازہ کائنات کی تخلیق نہیں ہوئی، بلکہ اس کائنات کی تخلیق نبی تلی انداز میں، جچے تلے انداز میں، پرسائز میجرمنٹ کے ساتھ، ہر چیز کی کوانٹیٹی طے کی گئی، اور پرفیکٹ ڈیزائن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے 6 دنوں میں پیدا کیا. 6 دنوں کا مطلب یہ ہے کہ علماء نے لکھا 6 ادوار، 6 پیریڈز. یہ ساری چیزیں سائنس کی دسترس سے باہر کی چیزیں ہیں. اس کائنات کی تخلیق کے بارے میں بہت سی چیزیں تھیوریز ہیں، لیکن کوئی حقیقت نہیں بیان کر سکتا. تو 6 ادوار کا مطلب ہو سکتا ہے 6 ڈفرنٹ پیریڈز میں اس پورے کائنات کی تخلیق ہوئی. 6 دنوں کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے اسی صورت میں 1 دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے، اور آگے سورہ معارج میں ایک جگہ 1 دن جو ہے 50,000 سال کے برابر ہے، تو اس کا بھی آپ کیلکولیشن کریں گے تو کئی 1000 سال ہو جائیں گے. بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نہایت اہتمام، تدریج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا، اور 6 ادوار میں اس نے بنایا. بنانے کے بعد وہ گوشہ نشین نہیں ہو گیا، وہ جا کر کسی کونے میں جو ہے سو نہیں گیا. ثم استوى علی العرش، کریٹ کرنے کے بعد مینجمنٹ اس نے سنبھالا، وہ کرسی پر جو متمکن ہوا، وہ عرش پر متمکن ہوا، اس نے گویا کہ پوری کائنات کے نظام کو سنبھالا. ثم استوى علی العرش کا مطلب یہ ہے کہ وہ مینجمنٹ بھی اس نے اپنے ہاتھ میں لیا، اور پوری کائنات کی ایک ایک چیز اس کی نگرانی میں، اس کے انتظام میں، اس کے انصرام میں ہر چیز دنیا میں وجود میں آتی ہے. تو پوری کائنات کا نظم اس نے اپنے ہاتھ میں سنبھالا. ثم استوى على العرش کا مطلب کرسی پر بیٹھا. یہ اصل میں کرسی پر بیٹھنا اقتدار کو سنبھالنا ہے، حکومت کو سنبھالنا ہے، قانون کے اپنے ہاتھ میں لینا ہے. تو پورا کنٹرول اس نے پوری کائنات کا اپنے ہاتھ میں لیا. اس کے بعد قرآن کہتا ہے ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع. ان سے کہو، قریش سے کہو، اہل مکہ سے کہو کہ یہ جو بڑے بڑے شفیع کے منتظر ہیں کہ ان کے دیوی، ان کے دیوتا، ان کے پیر، ان کے بزرگ اور ان کے اولیاء اور یہ اور فلاں فلاں جس پر ان کا تکیہ ہے کہ آخرت میں آ کر اللہ سے بچا لیں گے، نہیں. کیوں؟ من ولی ولا شفیع، کوئی حامی و مددگار اور کوئی اسی بات کرنے والا نہیں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ مینجمنٹ جب اس کے ہاتھ میں ہے تو ہر چیز سے وہ واقف ہے. سفارش اس وقت ہوتی ہے، میرے پاس کوئی آدمی کسی انجینئر کو آپ لا کر رکھنا چاہے میری کمپنی میں، تو میں کسی آدمی سے واقف نہیں ہوں، آپ واقف ہیں، تو آپ آ کر میرے پاس ریکمینڈ کریں گے کہ یہ طالب علم اچھا پڑھا ہوا تھا، نوکری کی تلاش میں، آپ رکھ لیجئے، کیونکہ میں واقف نہیں ہوں. لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ پوری کائنات کے ایک ایک چپے سے، ایک ایک ذرے سے جب واقف ہیں تو اسے کون آ کر سفارش کرے گا؟ کون آ کر اس کے آگے بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو میرا بہت قریبی آدمی تھا، یہ میری درگاہ پر آ کر سلام ادا کرتا تھا، یہ میرے سامنے ڈنڈوت بجا لاتا تھا میرے بت کے آگے، لہٰذا اس کی سفارش کر لے، اسے جہنم سے بچا لے. کون سفارش کر سکتا ہے؟ میم ولیوں والا شفیع، کوئی حامی مددگار ناصر بھی نہیں ہوگا، کوئی شفاعت کرنے والا قیامت کے دن نہیں ہوگا. افلا تتذکرون، کیا اتنی بات بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ کیا تم اتنے بے عقل ہو گئے ہو؟ کیا اتنی چھوٹی اور معمولی بات بھی تمہارے سمجھ کے اندر نہیں آتی؟ آخر تمہاری عقلیں چرنے کہاں چلی گئیں کہ یہ موٹی موٹی بات بھی تمہاری سمجھ کے اندر گھس نہیں پاتی؟ اس کے بعد قرآن نے فرمایا یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. اللہ تعالیٰ نے اختیار کو، کنٹرول کو، اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لیا. اس نے مینجمنٹ کو سنبھالا، کائنات کے مینجمنٹ کو. مینجمنٹ کے بعد پرنسپلس اب اللہ تعالیٰ نے بتائے، اس کے مینجمنٹ کے یہ اصول ہیں. اور یہ اصول، اس میں سات اصول ملتے ہیں ایک آیت کے اندر. اگر ہم غور سے مطالعہ کریں تو اس میں بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں تو کئی نکات آپ کو ملیں گے. کہا یدبر الامر من السماء الى الارض، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تدبیر کرتا ہے، وہ پلاننگ کرتا ہے. اب اگر پلاننگ کے ڈیٹیل میں جائیں تو بہت تفصیل ہے. پلاننگ کسے کہتے ہیں؟ آپ کی ٹینری ہے، آپ کی کنسٹرکشن کمپنی ہے، آپ کی کوئی اور جو ہے فیکٹری ہے، آپ کا کوئی اور جو ہے بہت بڑا کارخانہ ہے، یا آپ کی حکومت ہے، اس کی پلاننگ کیسے ہوتی ہے؟ پلاننگ یہ ہوتی ہے اصل میں کہ پہلے تو اسکلز کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا کیا اسکلز ضرورت ہیں اس فیکٹری کو چلانے کے لیے. ان سارے اسکلز اینڈ مشینریز کو جو ہے پہلے اس کو طے کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ایکسپیکٹڈ ریسورسز کیا کیا چاہیے، الیکٹریکل ریسورس کیا چاہیے، ہیومن ریسورسز کتنے چاہیے، کتنے مینیجر چاہیے، کتنے جو اسکل چاہیے، کتنے ان اسکل لوگ چاہیے، یہ ساری چیزیں. پھر ایکسپینڈنگ اینڈ ریڈیوسنگ نیڈس ہوتے ہیں کہ آئندہ ایک سال کے لیے بزنس کو آگے بڑھانا ہے تو اور کیا نئی نئی چیزیں دینی ہوں گی، اور بعض چیزیں جو پرانی ہو گئی اس مشین کو اٹھا کر پھینک دینا ہے، وہ بلڈنگ جو گرنے والی اسے گرا کر ختم کر دینا چاہیے. پلاننگ میں ساری چیزیں آتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا جو نظام سنبھالا ہے، یدبر الامر، اس پلاننگ میں ساری چیزیں ہیں. اس کی تفصیل میں اگر جائیں تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. یہاں مینجمنٹ کے طلبہ ہیں، ان سے پوچھیں کہ کس طرح سے جو ہے ڈیسیشن لیا جاتا ہے، نیڈ فورکاسٹنگ کیا جاتا ہے، اور ہماری جو ضرورتیں ہیں اس کا خیال رکھا جاتا ہے. یہ ساری چیزوں کو یدبر الامر کے لفظ میں لایا گیا کہ تدبیر کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پلاننگ کرتا ہے کہ اس سال کتنے لوگ پیدا ہوں گے، کتنے لوگ مریں گے، کتنا سیلاب آئے گا، کتنی آندھی آئے گی، کتنا طوفان آئے گا، کتنے جنگیں ہوں گی، کتنے دیمک انڈے دیں گے، ان انڈوں میں سے کتنے انڈوں کو جو دیگر حشرات اچک جائیں گے، کھا جائیں گے، ان دیمک کے انڈوں میں سے کتنے بچے نکلیں گے، وہ لاوا کے غار میں کتنے کیڑے پیدا ہوں گے، اور بام مچھلی جو گلف آف میکسیکو سے نکلتی ہے 10,000 کلومیٹر جا کر انڈے دیتی ہے پھر مر جاتی ہے، ایسے کتنے بام مچھلیوں کو پیدا کرنا ہوگا. ہر چیز کا وہ پلاننگ کرتا ہے. پلاننگ سے مطلب صرف یہ نہیں ہماری ذات تک، پوری کائنات کی وہ پلاننگ کرتا ہے. یدبر الامر جو سات نکات ہیں وہ آپ کو میں سرسری طور پر بتا دیتا ہوں. پلاننگ، اس کے بعد کمیونیکیشن، اس کے بعد فیڈ بیک، اس کے بعد ٹائم فریم، اس کے بعد نالج، کریج، کنسیڈریشن. یہ گویا کہ سات نکات ہوئے کسی مینجمنٹ کے اصولوں کے لیے. یدبر الامر، اللہ تعالیٰ ہے جو پوری کائنات کی تدبیر کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، منصوبہ بندی کرتا ہے. من السماء الى الارض، پھر اسے کمیونیکیٹ کرتا ہے زمین کی طرف، فرشتوں کے ذریعے دے دیتا ہے. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبحا فالمدبرات امرا. اس سورت کا اٹھا کر پڑھیں گے تو فرشتوں کے ذریعے سے جو تدبیر کی گئی ہے، جو امر ڈیسائیڈ کیا گیا ہے، جو ڈیسیشن ہوئے ہیں، ان ڈیسیشن کو کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے نچلی سطح تک. آسمان میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے اور فرشتے لا کر پوری کائنات میں اس پلاننگ کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. کون مرنا ہے، کون جینا ہے، کہاں روزی روٹی کا انتظام کرنا ہے، کہاں سیلاب کا کس تخت، کن حکومتوں کو چڑھانا ہے، کن حکومتوں کو گرانا ہے، ہر چیز کو کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے، من السماء الى الارض، اللہ تعالیٰ اس کو نازل کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے. اس کے بعد صرف فیصلہ کر دینے سے کوئی فیکٹری نہیں چلتی، کوئی جو ہے حکومت نہیں چلتی. آپ نے صرف فیصلے کر دیے اور بہترین طور پر آپ نے پرنٹ کروا دیا اور 5 ایئر پلان آپ نے بنا دیا، اس سے کوئی دنیا کی حکومت، کوئی نظام نہیں چلتا، کوئی تنظیم نہیں چلتی. اس کے بعد فیڈ بیک لینا چاہیے کہ جو فیصلے لیے گئے وہ کب امپلیمنٹ ہوئے، کیسے امپلیمنٹ ہوئے، کتنا پرسنٹ سکسیسفل ہے، کیا ایفیشنسی رہی. یہ تھرڈ کام ہوتا ہے فیڈ بیک لینے کا. ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ، پھر اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، سارے فیصلے کی روح داغ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. یہ فیڈ بیک ہے، آپ ڈیسیشن لیں، نیچے کمیونیکیٹ کریں، پھر اس کے بعد واپس اس کی جواب دہی طلب کریں کہ صاحب جو فیصلے ہوئے اسے کتنا امپلیمنٹ کیا گیا. نمبر چار یہ کہ ٹائم فریم کے اندر کام ہونا چاہیے، یہی مینجمنٹ کا اصول ہے. آپ نے پروگرام بنایا اور 10 سال تک 20 سال تک چلتا رہا تو اسے پروگرام نہیں کہا جائے گا. پروگرام یہ ہے جس کا ٹائم فریم ہونا چاہیے کہ 3 مہینے کے اندر ہم گراس پروڈکٹ اتنا تیار کریں گے، ہم جو ہے اتنا پروگرس کریں گے. آپ کو ٹائم فریم فکس کرنا چاہیے. اللہ نے کہا یوم ان کان مقدار الف سنہ، ہر دن اور ایک دن کے مقدار اللہ نے بتائی کہ 1000 برس کے برابر ہے. اس پر ہم آگے گفتگو کریں گے. تو ٹائم فریم کے اندر، ایک وقت کے اندر فیصلہ بھیجنا، پھر فیصلے پر جو کارگزاری ہوئی ہے اسے واپس رپورٹ کی شکل میں لینا اور ایک وقت متعین کے اندر لینا. ہو گیا، یہ 4 چیزیں ہوں گی مینجمنٹ کے اندر. اور جو مینج کرتا ہے اس کی 3 بہترین صفات ہیں، ذالک عالم الغیب والشہادہ، وہی بہترین مینج کر سکتا ہے جو ظاہر کا اور باطن کا ہر چیز کا علم رکھنے والا ہو. کسی آدمی کو کسی ایسی جگہ لے جا کر بٹھا دیا جائے، مجھے اگر کسی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا مینیجر بنا دیا جائے تو 2 دن کے اندر اس فارماسیوٹیکل انڈسٹری پر تالے لگ جائیں گے. کوئی چیز جو مجھے معلوم نہیں اس لائن کی، کوئی بات نہ ظاہری بات معلوم ہے نہ باطنی بات معلوم ہے، کیسے اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. کسی بھی فیکٹری کو، کسی بھی انڈسٹری کو، کسی بھی تنظیم کو، کسی بھی حکومت کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ انز اینڈ آؤٹس جانا جائے، ظاہری اور باطنی ساری چیزوں سے واقفیت حاصل کی جائے. وہ پروردگار ہے ذالک عالم الغیب والشہادہ، وہ عظیم ہستی ہے جو ظاہر کو بھی، باطن کو بھی، پوشیدہ کو بھی، کھلے چیزوں کو بھی وہ جانتا ہے. اس کے بعد العزیز، یہ اس کی دوسری صفت ہے. عزیز کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ فیصلہ کرے تو اس فیصلے کو نافذ کرنے میں کوئی دوسری قوت مزاحم نہیں ہو سکتی، کوئی اور رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا. اتنی غالب قوت. عزیز کا مطلب ہے کہ کریجیس ہونا چاہیے مینیجر کو، جب کوئی ڈیسیشن لے تو وتھ کریج اسے امپلیمنٹ کرنا چاہیے. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم عام انسانوں میں دیکھتے ہیں، مینجمنٹ کی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کریج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خاص کر گورنمنٹ کے انڈسٹری، گورنمنٹ کے سطح پر آپ دیکھیں گے جو آدمی مینیجر سطح کا ہوتا ہے وہ اتنا کریجیس ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی دلوں کو توڑ دیتا ہے اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. چونکہ وہ مینیجر ہے اس لیے وہ جیسے چاہے گھمنڈ کے ساتھ، اترانے کے ساتھ، رونق کے ساتھ اپنے فیصلوں کو نافذ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، کریج کے ساتھ کنسیڈریشن بھی چاہیے. یہ ماڈرن مینجمنٹ میں یہ بات آتی ہے، کہا العزیز الرحیم، وہ فیصلوں کو نافذ کرنے میں صرف کریج ہی کو استعمال نہیں کرتا بلکہ وہ رحیم ہے، وہ لوگوں کے کائنڈ ہے، وہ کنسیڈریشن کرتا ہے لوگوں کے حالات سے، لوگوں کے ضرورت سے، لوگوں کی ضروریات سے، وہ واقف ہو کر لوگوں کے لیے گنجائش پیدا کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی 3 صفات. تو پورے مل کر 7 صفات ہو گئے مینجمنٹ کے. ایک تو ہوا پہلے پلاننگ، دوسرا ہوا کمیونیکیشن، تیسرا فیڈ بیک، چوتھا فریم ورک، پانچواں نالج، چھٹا جو ہے کریج، اور 7واں جو ہے کائنڈ اینڈ کنسیڈریشن. یہ 7 اصول ہیں مینجمنٹ کے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کائنات کو ہم نے 6 ادوار میں بنایا، اور ادوار میں بنانے کے بعد ہم متمکن ہوئے عرش پر اور ہم نے ساری تدبیر کی، پلاننگ کی، اور پورے اہتمام کے ساتھ ہم کائنات کو چلا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بس ایسے ہی رول کر دیا اور گاڑی چل رہی ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایک سیکنڈ سے، ایک ایک پل سے واقف ہے، ایک ایک ضرورت سے وہ واقف ہے. اب اس میں ایک لفظ ہے، ایک آیت ہے، جس ایک ٹکڑا ہے آیت کا جو محتاج تشریح ہے، وہ یہ ہے کہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ، ایک دن جس کی مقدار تمہارے کیلکولیشن کے حساب سے، مما تعدون، تمہارے شمار کے حساب سے، تمہارے کیلنڈر کے حساب سے 1 سال 1000 سال کے برابر ہے. اور آگے ایک جگہ کہا گیا 1 سال 50,000 سال کے برابر ہے. سورہ معارج میں کہا گیا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. میپ ہوتا، اگر بلیک بورڈ ہوتا تو میں اسے ایکسپلین کرتا کہ کیسے جو ہے ہمارا ایک دن، ہمارے 50,000 سال یا ہمارے 1000 سال، وہ اللہ تعالیٰ کے حساب میں 1 سال ہے. اس کو بتایا جا سکتا تھا، آپ اسے انورٹڈ پیرامڈ لے لیں یا انورٹڈ کون لیں، تو اسے سمجھا جا سکتا ہے، لیکن یہاں اس وقت نہیں سمجھا سکتے ہیں بغیر کسی میپ کے، کہ انورٹڈ کون میں ایک سینٹرل ایکسس ہوتا ہے اور بیچ نیچے کا جو ٹپ ہے اسے دنیا سمجھیں، اور بیچ میں سے آپ 1000 سال لے لیں اور اوپر 50000 سال لے لیں تو سمجھ میں آ سکتی ہے بات، لیکن یہ مشکل ہو جائے گی. اس کے میں ایک آسان مثال دیتا ہوں، بہت آسان مثال. حرم میں طواف کیا جاتا ہے، ایک آدمی ہے جو حرم کی دیواری کے پاس سے، کعبۃ اللہ کی دیوار کے پاس سے اگر طواف کرے تو اس کا ایک طواف کرنے کے لیے تقریباً اسے جو ہے 120 سے 150 فٹ، 150 قدم، یہ مسجد گلی جو ہے اس گلی کا آدھا حصہ بھی نہیں ہوگا، کہ ایک طواف کے لیے اسے، ایک چکر کے لیے، طواف کے ایک چکر کے لیے اسے گویا کہ 150 فٹ چلنا پڑے گا، یا ایک منٹ کے اندر ایک چکر ختم ہوگا. حج کے زمانے میں لوگ جو ہے ٹیرس کے اوپر، چھت کے اوپر بھی طواف کرتے ہیں، اور ایک چکر کے لیے 30 منٹ لگتا ہے. یہاں ایک چکر کے لیے، ایک منٹ میں ایک چکر پورا ہوا، کہاں؟ کعبۃ اللہ کے دیوار کے پاس، اور چھت میں سے چکر لگائیں گے تو ایک چکر کے لیے 30 منٹ ہو گئے. تو یہ مطلب ہوا کہ ایک چکر جو جس نے کعبۃ اللہ کے دیوار کے پاس کیا وہ 30 چکر کے برابر ہے جو آدمی چھت کے اوپر کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حالانکہ ٹائم اینڈ اسپیس ایک ہی ہے، ایک ہی جگہ دونوں طواف کرتے ہیں، ٹائم اینڈ اسپیس الگ نہیں ہے. اسی طرح اللہ اس دنیا کے حساب سے 1000 سال ہوں گے، لیکن اس کے حساب سے ایک ہی سال ہے. آپ جیسے کعبۃ اللہ میں جو ہے 30 چکر ماریں گے دیوار کے پاس سے، لیکن چھت پر ایک آدمی ایک ہی چکر مارے گا 30 منٹ میں، یہاں 30 چکر ہو جائیں گے. تو یہاں 1000 سال ہو جائیں گے، لیکن وہاں صرف ایک دن کا چکر ہوگا اس ایریا میں. یہ گویا کہ عالم لاہوت کی باتیں ہیں، یہ متشابہات ہیں، ہماری سمجھ سے محاورہ ہیں، صرف سمجھانے کے لیے. یا اور آپ سائنس کے طلبہ ہیں تو آپ کو سمجھنے کے لیے، یہ سولار سسٹم میں سب سے آخر جو پلانٹ ہے پلوٹو، یہ دنیا ایک چکر جب لگاتی ہے زمین سورج کے اطراف تو اس کا ایک سال ہوتا ہے، پلوٹو بھی جب سورج کے اطراف ایک چکر لگاتا ہے تو اس کا بھی ایک سال ہوا، لیکن دونوں کے ایک سال میں تو فرق ہے. اس کا ایک سال 365 دن ہو گیا، اور اس کا ایک سال دنیا کے برابر سے 10 سال لگ جائیں گے. آپ کو یہ بات یاد ہوگی نا، 6th اینڈ 7th اسٹینڈرڈ میں ہم نے پڑھا ہے کہ ہمارا ایک سال اور پلوٹو کے ایک سال میں فرق ہے، یہ صرف مدار کا فرق ہے، ورنہ ٹائم اینڈ اسپیس کا کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ مطلب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اکاؤنٹنگ کا سسٹم ہے، اور وہ اکاؤنٹنگ کا سسٹم تمہارے کیلکولیشن سے حساب سے نہیں ہے. تمہارا 24 گھنٹہ نہیں ہے، وہ بھی ایک چکر ہی کا 24 گھنٹہ ہے، لیکن وہ 24 گھنٹے جو ایک دن ہے وہ تمہارے حساب سے 1000 سال کے برابر ہے. اب ایک اور لطیف نقطہ یہ ہے کہ اکاؤنٹس پرزنٹ کیا جاتا ہے ہر 1000 سال میں، یعنی ایک ہی دن ہے وہ، لیکن اس آربٹ میں 1000 سال لگ جائیں گے. اگر یہاں کے دنیا کے انسان کو اس آربٹ میں بھیج دیا جائے تو 1000 سال لگیں گے، یہاں کا وہ ایک دن ہے. تو اللہ تعالی نے کہا کہ اکاؤنٹس تو ہر دن جو 1000 سال کے برابر پرزنٹ ہوتا ہے، لیکن اکاؤنٹنٹ جو حساب کتاب رکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے، یا عرج الملائکۃ والروح، حضرت جبرائیل اور ان کے ساتھی جو فرشتے حساب کتاب رکھنے والے ہیں، وہ 50000 سال میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکاؤنٹس ایوری ڈے پرزنٹ ہوتا ہے، اور اکاؤنٹنٹ ایوری 50th ڈے، ہر 50 دن میں ایک مرتبہ اکاؤنٹنٹ پرزنٹ ہوتا ہے. یہ ویسے ہی جیسے ہماری ٹینری میں، ہماری کمپنیوں میں روز روز کا حساب تو لکھ دیا جاتا ہے، لیکن آڈیٹر کو ہم سال میں 1-2 مرتبہ 3 مرتبہ بلاتے ہیں، ایسا ہی تو ہوتا ہے. تو یہاں یہ معلوم ہوا کہ ہر دن اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب کتاب پہنچتا ہے، اور وہ دن تمہارے حساب سے 1000 سال ہے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچتے ہیں، ہر دن پہنچتے ہیں، لیکن وہ دن 50000 سال کے برابر ہوگا. یعنی یہ کہ ہر 50ویں دن اللہ تعالیٰ ان کو بلا کر مزید تفصیلات لیتا ہوگا. یہ اس طرح کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ یہاں تک بات ختم ہو گئی. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور ایک پوری تدریج اور پورے انتظام کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بنایا بھی، اور اس کائنات کا نظام بھی سنبھالے ہوئے ہیں. یہاں تک یہ بات ختم ہوئی. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اختیارات کا سلسلہ چل رہا ہے کل سے، اللہ تعالیٰ ہی کے اختیارات میں سے ہیں اس کائنات کو بنانا، اس کائنات کو سنبھالنا، اس کائنات کو چلانا. اور اس کے بعد الذی احسن کل شیء خلقہ، بہت ہی پیاری آیت، آیت کا بہترین ٹکڑا، کہ الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ ذات جس نے جو بھی چیز بنائی بہترین بنائی، جو بھی چیز بنائی خوب بنائی، وہ ذات ہے جس نے جو بھی چیز بنائی پرفیکٹ بنائی، پریسیشن کے ساتھ بنائی اور پروپورشنیٹ کے ساتھ اس نے بنائی، وہ ذات عظیم ذات ہے جس نے کوئی چیز بے تکی نہیں بنائی، بے ڈھنگ اور بے ڈھپ نہیں بنائے، ہر چیز پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ، پریسیشن کے ساتھ اس نے اس کائنات کے ایک ایک اجزاء کو بنایا، ایکسلنس کے ساتھ اس نے بنایا، اور اس سے آگے ایک نقطے کا اضافہ نہیں کر سکتے. کائنات میں جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، الذی احسن کل شیء خلقہ، اس پر میں 2-3 مثالیں طلبہ کی دلچسپی کے لیے دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری کائنات بنائی. کائنات کے اجزاء پر غور کریں تو اس آیت کی صداقت ہمارا ضمیر پکار پکار کر کہے گا ہم کہ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو بنائی اور بہت ہی خوب بنائی. جملے بھی دیکھیں اس کا جو فریمنگ آف سینٹنس ہے یہ کتنا پیارا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنائی اور جو بھی بنائی خوب بنائی, بہترین بنائی. اس کے لیے میں صرف ایک دو مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انجینئرنگ کے حساب سے کوئی بھی چیز ہم ڈیزائن کرتے ہیں, کوئی چیز مینوفیکچر کرنے سے پہلے تو ڈیزائن آسپیکٹ ہوتا ہے, پھر مینوفیکچر ہوتا ہے. کار بنانا ہو تو پہلے اس کا ڈیزائن ہوگا, ونڈ پریشر کیسے کریں گے, دروازے کیسے کھلیں گے, انجن کیسے ہوگا, ہر چیز ڈیزائن کے پروسیس سے گزرے گا, پھر اس کے بعد مینوفیکچرنگ کی سطح پر آئے گا, ہے نا. ڈیزائن کے پروسیس میں ایچ اینڈ ایوری انڈیویجل چیز کو جو ہے طے کریں گے, اس کے میجرمنٹ, اس کی ساری چیزوں کو ہم طے کریں گے, یہ ڈیزائن پارٹ میں ہوتا ہے. اس کے بعد مینوفیکچر ہوتا ہے. مینوفیکچر ہونے کے بعض غلطیاں ثابت ہوتی ہیں, پھر اس کو کریکشن کیا جاتا ہے اگلی گاڑی میں. آپ کو معلوم ہوگا کہ فورڈ نے پہلی بار جب گاڑی بنائی تو اس نے ریورس گیئر ڈالنا بھول گیا. اس کے بعد اسے معلوم ہو کہ گاڑی کو پیچھے ہٹانے کے لیے چار لوگ اتر کر دھکے نہیں دیں گے, ریورس گیئر اس نے بعد میں اس کو سمجھ میں آئی. یہ بات, یہ امپرومنٹ ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ڈیزائن بنایا وہ پرفیکٹ ڈیزائن بنایا, ہر چیز جو بنایا خوب بنائی اس نے. اس کی چھوٹی مثال دیتا ہوں, مچھلی. مچھلی کا جو فگر ہے, اس کی جو جیومیٹری ہے, اسے آپ ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ نے ایسی ساخت بنائی مچھلی کی کہ اس سے ایک شمع برابر اس کی بہتری کے لیے, پرفیکشن کے لیے آپ کوئی سجیشن نہیں دے سکتے. مچھلی جب پانی کے اندر سے تیرتی ہے تو مچھلی کو دو قسم کے فورسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک ہوتا ہے جو ورٹیکل پریشر ہوتا ہے, اسٹیٹک پریشر کہتے ہیں. مچھلی اگر 2 میٹر کے اندر پانی کے اندر تیر رہی ہے تو مچھلی کے اوپر 2 میٹر کا پانی ہے, پانی کا وزن ہوگا, اسٹیٹک پریشر کہیں گے. اور مچھلی جب تیرتی ہے تو ڈائنامک پریشر اس کے اوپر پڑتا ہے, انہیں موو ہونے کی وجہ سے, تیرنے کی وجہ سے ایک اور پریشر پڑتا ہے. ایک ورٹیکل پریشر ہے, ایک ہاریزونٹل پریشر ہے. طلبا سمجھ سکتے ہیں, یہ ویکٹر الجبرا کی بات ہے. جب مچھلی کی ساخت اللہ نے ایسی بنائی, اتنی پرفیکٹ موقع نہیں ہے, یہ کیسٹ کی اس کو بھی لے لیں آپ, ٹیپ ریکارڈر کو. ایسا اگر بنائیں تو اس کو توڑنا آسان ہے, لیکن ایسا آپ ورٹیکل رکھیں تو اس کو توڑنا مشکل ہے. اس کا ریڈیس آف گائریشن کہتے ہیں. یہ سب تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. جب دونوں پریشر پڑتے ہیں, ورٹیکل اور ہاریزونٹل, تو اس کا ریزلٹنٹ پریشر ایک نکلتا ہے, اس کا ایک مجموعی قوت, ایک دباؤ ایک نکلتا ہے. اب اس میں دیکھیں گے تو معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا نظام کیا. ورٹیکل اور ہاریزونٹل پریشر کا ریزلٹنٹ پریشر جہاں زیرو ہوگا, اس جگہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو رکھا. مچھلی کی جیومیٹری کو ڈرا کر کے پریشر کا گراف بنا کر اس کا ریزلٹنٹ پریشر نکالیں گے تو جس جگہ زیرو پریشر ہے اس جگہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو بنایا تاکہ مچھلی تیرتے ہوئے اس کے آنکھ پر کوئی دباؤ پڑنے نہ پائے. پانی کے گہرائی میں جتنی تیزی سے چاہے تیر لے مچھلی, لیکن اس کی آنکھ پر کوئی دباؤ پڑنے نہ پائے. اس وجہ سے زیرو پریشر کی جگہ اس جیومیٹری کے اندر آپ کو آنکھ ملے گی. جہاں میکسیمم پریشر ہوگا اس جگہ اللہ تعالیٰ نے منہ کو بنایا تاکہ پورے پریشر کے اندر پانی اندر جائے اور سانس لینے کے لیے آسانی ہو مچھلی کو. جتنی تیزی سے بھی جائے اسے سانس لینا اور پانی کو اندر لینے کے لیے اسے آسانی ہو, اس لیے میکسیمم پریشر جہاں آتا ہے اس جگہ اللہ تعالیٰ نے منہ کو رکھا. اور جہاں نیگیٹو پریشر آتا ہے اس جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو رکھا, مچھلی کے دل کو رکھا, تاکہ سوئمنگ میں اسے آسانی ہو. یہ ساری چیزیں جو ہے اور بہت سی چیزیں انجینئرنگ ڈیزائن پر گفتگو کی ہے بات سائنٹسٹ نے, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کریشن کو, ایک ایک کائنات کے جز کو کتنا پرفیکٹ بنایا. ایک اور مثال میں دیتا ہوں آپ کے سمجھنے کے لیے. یہ جو پرندے ہم دیکھتے ہیں, پرندے جب اڑتے ہیں آسمان میں تو ان کو بھی ونڈ پریشر سے سابقہ پڑتا ہے, ہوا کا دباؤ ان کے سینے کے اوپر پڑتا ہے ان پرندوں کے اوپر. پرندوں کی ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا اتنا پرفیکٹ بنایا, الذی احسن کل شیء خلقہ, جو بھی بنایا بہت ہی خوب بنایا, بہت ایکسلنٹ بنایا. ہڈی کو لے لیجئے, بیل کی ہڈی کو لیں تو بہت موٹی ہڈی ملے گی آپ کو. گیج آپ سمجھتے ہیں, ہماری خواتین بھی سمجھتی ہیں گیج کیا ہے. الماری جب بناتے ہیں ہم, گودریج کی الماری, بیرو جسے کہتے ہیں, تو 14 گیج کے تگڑ میں بنانا, 16 گیج کے, 22 گیج کا, یہ گیج ہم جانتے ہیں. اس کا تھکنس ہوتا ہے, اس تھکنس کے حساب سے اسٹرینتھ پیدا ہوتا ہے. ایک ہڈی کا تصور کیجیے, جب پرندہ اڑتا ہے تو پرندوں کو اڑنے میں آسانی ہونی چاہیے, ہڈی ایسی ہو کہ ہلکی ہو ہڈی وزن میں, تاکہ پرندے کو اڑنے میں آسانی ہو. لیکن ہڈی اتنی بھی ہلکی نہ ہو کہ جب پرندہ اڑے تو ونڈ پریشر کی وجہ سے اس کی ہڈیاں چور چور ہو جائیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اڑنے میں تو آسانی ہو لیکن ساتھ ساتھ ونڈ پریشر کو, ہوا کے دباؤ کو بھی جو برداشت کرنے کی صلاحیت ہو. تو اللہ تعالی نے جو بنایا گیج, اس گیج پر سائنٹسٹ نے ریسرچ کر کے بتایا کہ 1 مائکران کا بھی اضافہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. ایک ہڈی وہ ہے, سمجھ لیجیے آپ, جو بہت تھن گیج کا ہے. تھن گیج کا ہو تو پرندہ اڑ تو جائے گا لیکن اڑتے اڑتے حادثے کا شکار ہو کر گر جائے گا. کیوں؟ بہت تھن گیج ہے, اس لیے ہوا کے دباؤ سے ہڈیاں ٹوٹ جائیں گے. ایک اور ہڈی کا تصور کیجیے جس میں تھک گیج ہو, ہوا کے دباؤ میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا, طوفان بھی آ جائے ہڈیاں ٹوٹ نہیں سکتی, لیکن اتنا وزن دار ہوگا کہ پرندہ اڑ نہیں سکتا. اگر موٹے گیج کی ہڈی بنا دی جائے, لہذا ایسے گیج کی ہڈی اللہ نے بنائی کہ ہلکی بھی ہو وہ ہڈی اور اڑنے میں ونڈ پریشر کو برداشت کرنے کی بھی قابل ہو. یہ کیلکولیشن کے ساتھ ایک مائکران کو بھی آپ ہڈی کے تھکنس کو گیج کو بڑھا دیں گے تو وہ پرندہ اڑنے کے قابل نہیں ہوگا, اور ایک مائکران آپ کم کر دیں گے ہڈی کے گیج کو تو اڑتے اڑتے جو ہے ونڈ پریشر سے اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی. الذی احسن کل شیء خلقہ, جس نے بنائی اور ہر چیز بنائی تو خوب بنائی, پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ بنائی, بیسٹ آف کریشن, ہر چیز بنائی تو بہترین ساخت کے ساتھ اللہ تعالی نے بنائی, اس میں کسی ایک اور اضافے کی گنجائش نہیں ہے. یہ میں نے صرف دو مثالیں دی, اور بہت سی مثالیں ہیں. انشاءاللہ اس رمضان میں جہاں جہاں گنجائش آئے گی اس پر گفتگو ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا وبدا خلق الانسان من طین, پھر اللہ تعالی نے انسان کو مٹی سے بنایا. انسان بڑا نازاں ہے, بہت نخرے کرتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑالو بن چکا ہے, اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے. بھائی تو اپنی کریشن, اپنی تخلیق کی ابتدا کو تو دیکھ, تیری ہستی کیا تھی, تیری بساط کیا تھی, تجھے کس خمیر سے اللہ تعالی نے بنایا, بے جان مادے سے, بالکل میٹر جو اسکیٹرڈ میٹر تھا, مٹی میں سے کہیں لوہا کو, کہیں چونا کو, کہیں کیلشیم کو, کہیں پوٹاشیم کو, کہیں میگنیشیم کو, مختلف چیزوں کو لا کر بنایا اللہ تعالی نے, اور انسان کی تخلیق ہو گئی مٹی سے اللہ تعالی نے بنایا. تیری ہستی کیا ہے, تیرا وجود کیا ہے, ذرا تو دیکھ. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا وبدا خلق الانسان من طین, اللہ نے انسان کی تخلیق کے چار مرحلے بتائے. ایک تو پہلے اس نے مٹی سے بنایا, پھر فرمایا ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین, پھر ایک اچھلتے کودتے گندے پانی سے اللہ تعالیٰ نے اس کے سلسلے کو آگے بڑھایا, گویا کہ حقیر پانی سے سلسلے کو آگے بڑھایا. تیسرا یہ فرمایا ثم صباہ, پھر ہم نے اسے نک سب درست کیا, آرٹ کی زبان میں فنیشنگ ٹچز کہیں گے. یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے ہی نہیں بنایا, دو ناک کے بجائے صرف دو سوراخ بھی رکھ دیتا جیسے گوریلا کو ہے تو کافی تھا سانس لینے کے لیے, لیکن اللہ نے صرف دو سوراخ کو نہیں دے کر بھیجا, اس کے اوپر ایک ناک بنائی اللہ نے, خوبصورت ناک, پھر ناک کی جو ہے شکل بنائی. اسی طرح آدمی کو جو دیکھنے کے لیے دو بڑے بڑے دیدے رکھ دیے جاتے کافی تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ہلکا بنایا, نک سکھ درست کیا, ثم صباہ, اللہ تعالیٰ نے پرفیکشن عطا کیا, ٹچنگ کیا, فنیشنگ ٹچز کیا. اس کے بعد ونفخ فیہ من روحی, اور اس میں اپنی روح پھونکی, وجعل لکم السمع والبصار, اور پھر سننے اور دیکھنے کی صلاحیت عطا کی, والافئدہ, اور سمجھنے کی بھی صلاحیت عطا کی, قلیلا ما تشکرون, اتنی ساری چیزوں کو پا کر بھی تم کم ہی شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتے ہو, نمک حرامی کا رویہ زیادہ اختیار کرتے ہو. یہ چار چیزوں کا ذکر کیا, اللہ نے مٹی سے بنایا, پھر حقیر پانی سے بنایا, پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے تسویہ کیا, فنیشنگ ٹچز کیا, اس کے بعد نفخ روح, یعنی روح کو پھونکا. یہاں بھی انجینئرنگ کا ایک نقطہ آپ کو میں بتاتا ہوں. انجینئرنگ میں مینوفیکچر کرنے کا جو پروسیس ہے, کوئی بھی چیز, مثال کے طور پر ہم ایک گاڑی کو لے لیں, ایک بائک کو لے لیں, ایک دریچے کو لے لیں, کسی کو بھی لے لیں, انجینئرنگ کا ایک سسٹم یہ ہے کہ پہلے پارٹس آر پری ڈیٹرمنڈ اینڈ مینوفیکچرڈ سیپریٹلی. ہیرو ہانڈا لے لیں تو اس کی سیٹ الگ بنے گی, اس کا پہیا الگ بنے گا, اس کا انجن الگ بنے گا, اس کا ہینڈل الگ بنے گا, اس کا جو ہے ساری چیزیں الگ الگ بنتی ہیں, ہے نا؟ ایسا ہی انجینئرنگ میں ہوتا ہے, پہلے پارٹس کو ڈیٹرمن کیا جاتا ہے, اس کے سائز کو پھر لا کر اسمبل کیا جاتا ہے. یہ انجینئرنگ مینوفیکچر ہے. خدا کا مینوفیکچرنگ سسٹم الگ ہے, اس کو کہتے ہیں اسٹیٹک مینوفیکچرنگ سسٹم, اور اللہ کا ڈائنامک مینوفیکچرنگ سسٹم ہے, یہ سمجھ لیں گے ہم. دوسری بات یہ ہے کہ پارٹس ریمین دا سیم, جو سائلنسر بنا کر فیکٹری سے آیا 10 سال کے بعد بھی ہماری بائک میں سائلنسر اسی سائز کی ہوگی, ہو سکتا ہے تھوڑا بہت کم ہو جائے ٹکر وکر لگ کر, ہے نا, کہیں جو ہے داغ واغ لگ جائے, کہیں کوئی چیز چھوٹ جائے کٹ جائے, لیکن جو سائز میں فیکٹری سے نکلا اسی سائز میں جو ہے جس دن اول روز میں بنا اسی سائز میں آخر تک رہے گا وہ پارٹ. نمبر 3 یہ ہے کہ سائز آف دا پارٹ آر اسمالر دین دا را مٹیریل. مثلاً ایک سیٹ ہے فوم, 5 کلو کا فوم لائیں تو کاٹنے کے بعد ادھر ادھر سے تراشنے کے بعد 4 کلو کا سیٹ نکلے گا. اس میں تھوڑا ویسٹ تو ضرور ہوگا نا, انجینئرنگ میں ہر چیز میں دریچہ لاتے ہیں, جب آرچ ونڈو بناتے ہیں تو آرچ بنانے کے لیے کافی ٹمبر کو کافی لکڑی کو ویسٹ کرنا پڑتا ہے, ویسٹ کرے بغیر کوئی پارٹ نہیں بنتا. یہ اسٹیٹک مینوفیکچرنگ سسٹم ہے, ہے نا. اور آخر چیز ہے کہ ویسٹ بھی ہوتا ہے اور مولڈ بنانا پڑتا ہے, ہینڈل کے لیے ایک مولڈ ہوگا, ٹینک کے لیے ایک مولڈ ہوگا, اسی مولڈ کے اندر ڈال کر بنایا جاتا ہے. یہ اسٹیٹک انجینئرنگ مینوفیکچرنگ سسٹم ہے. ڈائنامک سسٹم اللہ تعالیٰ کا وہ دیکھیں کہ پارٹس پہلے پری ڈیٹرمنٹ نہیں ہے, ہاتھ کا سائز کیا ہو, ٹانگ کی سائز کیا ہو, ناک کیا سائز کیا ہو, کوئی پری ڈیٹرمنٹ نہیں ہے. ایک نقطہ رائی کے دانے سے بھی چھوٹا سا جسے زائیگوٹ کہتے ہیں, وہ ماں کے مادر رحم کے اندر پہنچتا ہے اور فیلوپین ٹیوب سے نکل کر جب یوٹیرس میں آتا ہے, جب ماں کی تھیلی کے اندر آتا ہے رحم کے اندر, تو ایک نقطہ ہوتا ہے, کوئی پارٹ پری ڈیٹرمنٹ سائز نہیں ہے, وہ پارٹ خود بخود بڑھنا شروع ہوتا ہے. کیا کوئی ہیرو ہنڈا ایسا بنا سکتے ہیں کہ ایک لوہے کا بڑا سا ٹکڑا لا کر کسی میں اس میں ڈال دے مشین کے اندر, اور اس کے بعد اسی کے اندر سے پھلتا پھولتا ہوا ایک ہیرو ہانڈا بائک ہمارے سامنے نکلے, ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اللہ کی تخلیق پر غور کرو کہ جس نے من سلالت من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ, کیسے بنایا اللہ تعالیٰ نے, کیا بہترین انتظام کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو بنایا اس میں یہ ہے کہ پارٹس بڑھتے جاتے, کوئی ویسٹ نہیں ہوتا. ہینڈل بنانے کے لیے پانچ دو کلو کا اسٹیل لائیں تو ایک کلو کا ہینڈل بنے گا, یہاں کسی پارٹ کو بنانے میں ایک ٹکڑا گوشت کا ویسٹ نہیں ہوا. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 600 گرام کا گوشت ڈالا اور 500 گرام کا ہاتھ نکلا, باقی انگلی انگلی کاٹنے میں تراشنے خراشنے میں بچ گیا. ایسا کہیں نہیں ہے اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بنایا. اسی طرح ہر چیز کے لیے مولڈ ہوتا ہے ہمارے پاس, ٹینک بنانے کے لیے مولڈ ہوتا ہے, لیکن ناک بنانے کے لیے, منہ بنانے کے لیے, چہرہ بنانے کے لیے کوئی مولڈ اللہ تعالیٰ کے یہاں استعمال نہیں ہوتا. انسان کی تخلیق پر غور کرے گا تو حیرت انگیز راز اللہ تعالیٰ کے کھلیں گے, اس کی ربوبیت کی, اس کی قدرت کی شانیں ظاہر ہو جائیں گی. انسان صرف غور کرے تو انجینئرنگ پروسیس کے حساب سے بھی ایک حیرت انگیز معجزہ ہے انسان کی تخلیق. اس کے بعد صرف انسان کا ڈھانچہ بنا دیا جائے تو کام نہیں کرتا. ایک مشین کو آپ لا کر رکھ دیں, ٹاگلنگ مشین یا کوئی اور مشین, اور ایک 50 لاکھ کا 40 لاکھ کی مشین لا کر رکھ دیں, وہ اس وقت تک کام نہیں کرے گی جب تک کہ اس کے اندر اسپارک نہ دیں, الیکٹریکل کنیکشن جب تک نہیں لگائیں گے وہ مشین کام نہیں کرتی. اسی لیے اللہ نے کہا ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ, پورا ڈھانچہ تو بن گیا لیکن ڈیوائن اسپارک, روح کہتے ہیں ڈیوائن اسپارک کو, ڈیوائن انرجی کو, یزدانی قوت, نور یزدانی کو کہتے ہیں. پھر اللہ نے جب روح پھونکی تب انسان جیتا جاگتا انسان بنا, ورنہ وہ مردہ تھا, تنے مردہ تھا, وہ کیلشیم پوٹاشیم اور مختلف کیمیکل کا دھاتوں کا ایک مجسمہ تھا. جب اس کے اندر روح اللہ نے پھونک دی تب وہ جیتا جاگتا انسان بن گیا. اس روح پر انشاءاللہ کل بھی ذرا تفصیل سے گفتگو ہوگی, اس وقت اور زیادہ باتیں آئیں گے. صرف یہ اس وقت بتانا ہے کہ روح کی حقیقت اور حیثیت کو انسان سمجھ نہیں سکتا, یہ اس کے تخیلات, اس کی فطری صلاحیتوں سے ماورا ہے. روح ایک بے قائب حقیقت ہے, اسے آپ کوانٹیٹی اور کوالٹی میں آپ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے, لیکن روح کی حقیقت تسلیم شدہ ہے. اس لیے کہ جب روح نکل جاتی ہے تو انسان کا جسم مردہ ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. روح ہی اصل ہے اور روح ہی ہے. میں جب بات کرتا ہوں یہ میری زبان نہیں ہے, یہ میرا دماغ نہیں ہے, میری روح ہے جو ہم کلام ہوتی ہے. آدمی کی روح سے مینیفیسٹ ہوتا ہے ہر کام, بات کرے تو روح بات کرتی ہے, دیکھتا ہے انسان تو اس کی روح دیکھتی ہے, چلتا ہے تو اس کی روح چلتی ہے. جب روح نکل جاتی ہے تو نہ چل سکتا ہے, نہ بول سکتا ہے, نہ کچھ دیکھ سکتا ہے. روح کو اللہ تعالیٰ نے پھونکا اور روح اللہ تعالیٰ کی یزدانی قوت ہے, اللہ کی ذات نہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں, وہ اس کے کریشن کا ڈیوائن انرجی ہے, تخلیق کا ایک یزدانی نور ہے, اللہ تعالیٰ کی تخلیقی صفت کا گویا اظہار ہے. وہ نفق فیہ من روحہ. بعض لوگ جو کہتے ہیں, ہندوؤں کے پاس یہ تصور ہے کہ اللہ کی روح ہمارے اندر آ گئی اور یہ بڑے سمندر کے پاس خطرے ہیں, پھر یہ خطرے واپس جا کر سمندر میں مل جائیں گے, خدا کے اندر محلول ہو جائیں گے. وحدت الوجود, وحدت الشہود اور کیا کیا ہیں یہ ساری چیزیں, یہ سب خرافات ہیں, بکواس ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی حصہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی تخلیقی صفت کا حصہ ہے کہ روح کو اس نے پھونکا. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ حکیم ہے تو اس نے ہم کو حکمت عطا کیا, اللہ تعالیٰ با اختیار ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انرجی ہمارے اندر پھونکا کہ ہم کو بھی اختیار حاصل ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ عالم ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک ایسے ڈیوائن انرجی کو پیدا کیا کہ ہم بھی جانکاری کی صفت اپنے اندر رکھتے ہیں. روح کے نتیجے میں یہ حکمت, یہ سننا, یہ دیکھنا, یہ بولنا, یہ جاننا, یہ اختیار حاصل کرنا, یہ ساری چیزیں ڈیوائن انرجی کی وجہ سے ہیں. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِ, اور اسی روح کا مینیفیسٹیشن, اسی روح کا اظہار ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ, کہ انسان سننے اور دیکھنے کے قابل ہوا. اس پر میں نے گزشتہ سال بھی بتایا کہ جب دنیا میں بچہ آتا ہے, جب اسے اذان دی جاتی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ سماعت کی قوت پہلے کام کرتی ہے, بصارت کی قوت 2-3 دن کے بعد کام کرتی ہے, وہ بھی ٹھیک سے کام نہیں کرتی. برین تک, ان دماغ تک اللہ تعالیٰ کی بات کو پہنچانے کے لیے پہلے سماعت کے ذریعے سے ہم وہ میسج کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اس لیے قرآن نے کبھی بھی بصرہ کو پہلے لفظ نہیں لایا, سما پہلے لایا ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ, اس نے سننے کی صفت دی, وَالْأَبْصَارَ اور دیکھنے کی صفت دی, وَالْأَفْئِدَةَ, جب سنے اور دیکھے تب فیصلہ کریں گے, سنے نہیں دیکھے نہیں تو کیا فیصلہ کریں گے. اس سے وَالْأَفْئِدَةَ, قلب کو, قلب کا مطلب روح ہے, قلب کا مطلب عقل ہے, تو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بھی دیا. لیکن ان سب کو پانے کے باوجود قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ, تم میں سے کم ہی لوگ ہیں جو کچھ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو تم میں سے کم ہی لوگ ہیں جو پہچانتے ہیں. یہاں آج بات ختم ہوتی ہے, کل اس کے بعد اسی روح کے سلسلے میں بعض باتیں آئیں گے, پھر جنت اور جہنم کے تذکرے آئیں گے, پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کا مضمون وغیرہ آئے گا انشاءاللہ, کل اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو غور و فکر کے ساتھ سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إله العالمين پروردگار رب العالمين جن آیتوں کی ہم نے تلاوت کی ان آیتوں کا صحیح مفہوم سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما یہ کتاب جو منظم من اللہ ہے تیری جانب سے نازل کردہ ہے اس کا شدید احساس ہمیں عطا فرما اس کتاب کی عظمت پہچاننے کی توفیق عطا فرما اس کتاب کا مطالعہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اے پروردگار تیرے احسانات کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما اے پروردگار اس کلام میں جتنے عجائب اور جتنی کائنات کی دلائل تو نے پیش کیے ان سب کا مطالعہ کرنے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور نظم کائنات کے سلسلے میں جو اصول ہمارے سامنے آئے ہیں ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو منظم طریقے سے چلانے کی توفیق عطا فرما ہمیں بھی بہترین منصوبہ بندی کی صلاحیت توفیق عطا فرما ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ بات کرنے اور کمیونیکیٹ کرنے کی صلاحیتیں عطا فرما اے پروردگار ہمیں کام کو بہترین طور پر سمیٹنے کی توفیق عطا فرما ہمیں وقت کا خیال رکھنے اور وقت کا احتیاط کرنے اور وقت کی پابندی کرنے اور وقت کی قدردانی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما ہمیں علم سے بہرور فرما اے پروردگار ہمیں اے پروردگار رحم کا مادہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما ہمیں تیرے کلام کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا فرما اور ہماری تخلیق تو نے فرمائی ہے تو اے بار اللہ اس کے عجیب و غریب راز کو پہچاننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما تیری حمد و ثنا بیان کرنے کی توفیق عطا فرما تیری شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما ہمیں دنیا اور آخرت کی بہترین زندگی عطا فرما جنت کی زندگی عطا فرما جہنم سے ہماری حفاظت فرما میدان محشر کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما ہماری دعاؤں کو قبول